الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يعودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لأن يؤدب الرجل أهله خير من أن يتصدق بصاع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے قابل احترام مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا. اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا یہ سلسلہ ہم پر رات اور دن بارش کی طرح برستا رہتا ہے. بقول حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ، بارش کے قطروں کو شمار کیا جا سکتا ہے، صحرا کے ریت کے ذروں کو شمار کیا جا سکتا ہے، آسمان کے ستاروں کو شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا مشکل ہے. باری تعالیٰ ہی کا ارشاد ہے: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی اس ایک نعمت میں اتنی ساری نعمتیں پوشیدہ ہیں کہ ان کا شمار کرنا تمہارے لیے مشکل. فضائل صدقات میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ ہیں، لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب ایک اللہ والے کے یہاں مہمان ہوئے، انہوں نے کھانا رکھا تو مہمان روٹیوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں، کوئی جلی بنی تو نہیں اس میں. میزبان نے کہا: کیا دیکھتے ہو؟ یہ روٹی تیار ہو کر ہمارے سامنے آئی، اس سے پہلے اس میں 360 محنتیں لگ چکی ہیں. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار مخلوق کی خدمات کے نتیجے میں یہ روٹی ہمارے سامنے تیار ہو کر آئی ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے عجیب انداز میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو بیان فرمایا ہے: ابرو بادو مہو خورشید و فلک، ابرو بادو مہو خورشید و فلک، در کارن تا تو نانے بکف آری و بغفلت نخوری، این حماد بہر تو سر گشتا و فرما بردار، شرط انصاف نبوت کہ تو فرما نہ بری. فارسی کا شعر ہے گلستانی کا. فرماتے ہیں کہ بادل، ہوا، سورج اور چاند یہ اللہ کی مخلوقات آپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. درکارن تا تو نانے بکف آری و بغفلت نہ خوری، تاکہ تم روٹی حاصل کر کے اس روٹی کو غفلت سے نہ کھاؤ. یہ ہما از بہر تو سرگشتا، اللہ کی یہ ساری مخلوقات، زمین، آسمان، سورج، چاند، یہ انسان، یہ تیری خدمت کے لیے سرگرداں ہیں. ہماز بہر تو سرگشتہ و فرما بردار، اور اللہ کی یہ ساری مخلوقات، اے انسان، तेरी फरमाबरदारी तेरा हुक्म उठाने में लगी हुई है। शर्त इंसाफ नबूवत के तू फरमाना बरी, ये तो इंसाफ का तकाजा नहीं है कि तुम अल्लाह का हुक्म बजाना लाओ। अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात को जितना भी ज़मीन व आसमान के अंदर है सबको इंसान की खिदमत के अंदर लगाया है। अल्लाह ताला की इन बेशुमार नेमतों को कौन शुमार कर सकता है, गिन सकता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैही एक अजीब बात फरमाते हैं गुलिस्ता में, हर नफसे के फिरो मीरवर मुमिद हयात अस्त व चुम बरमी आयत मुफर्रह जात, पस दर हर नफसे दो नेमत मौजूद व बर हर नेमते शुक्रे वाली। हर वो सांस जो आदमी लेता है, हर नफसे के फिरो मीरवत मुमिद हयात अस्त, जब सांस अंदर जाती है ना तो आदमी की जिंदगी को बढ़ाती है। बच्चों बरमी आयत मुफर्र है दात, और यही सांस जब बाहर आती है तो आदमी के लिए एक फरहत और एक खुशी का सामान मुहैया करती है। इसलिए कि अंदर की सांस अगर अंदर ही रह जाए तो आदमी का दम घुट जाता, आदमी एक घबराहट महसूस करता है। जब तक कि वो बाहर नहीं आती वहाँ तक उसको सुकून और चैन नहीं आता। वह बाहर आने वाली सांस आदमी के लिए फरहत का सामान मुहैया करती है। तो फरमाते हैं हर सांस में दो नेमतें हैं और हर नेमत पर शुक्र वाजिब। अब आदमी अगर अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करे तो किस तरह करे। एक एक सांस में दो नेमतें और हर नेमत पर शुक्र, तो कैसे शुक्र अदा किया जाएगा। हजरत दाऊद अला नबी अला वाली सलात व सलाम को बारी ताला ने मुखातब फरमाया था, अमलु आला दाऊद शुक्रा व कलील उम्मी निबादी शकूर। ए दाऊद के घराने वालों, या खुद हजरत दाऊद मुराद हैं कि दाऊद तुम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो, मेरे बंदों में से शुक्र करने वाले बहुत कम। एक बात याद रखिए, शैतान इंसान के ऊपर पहला हमला जो करता है वो शुक्र की राह से, यानी गोया उसको अल्लाह की नेमतों का जैसा शुक्र अदा करना चाहिए करने नहीं देता। कुरान में खुद अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान का मकूला नकल किया है। जिस वक्त अल्लाह ताला ने शैतान को अपनी बारगाह से मर्दूद किया उस वक्त शैतान ने कसम खाकर अल्लाह के सामने अपने इस इरादे का इजहार किया था, लातियन्नहुम मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम फला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, के बारी ताला मैं तेरे इन बंदों को गुमराह करने के लिए आगे से पीछे से दाएं से बाएं से उन पर हमला करूंगा, जिसका नतीजा यह होगा कि अल्लाह तो अपने इन बंदों में से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। इंसान का मिजाज एक नाशुक्री का बना हुआ है। आदमी हर वक्त अल्लाह की बीसियों सैकड़ों हजारों नेमतें इस्तेमाल किए रहता है, लेकिन जरा सी तबीयत के खिलाफ कोई बात जब पेश आती है ना तो उसकी ज़बान पर नाशुक्री के अल्फाज होते हैं। एक आदमी बीमार है, बस बुखार सा अगर आ गया तो उस बुखार की वजह से देखो उसका क्या हाल होता है, उसकी ज़बान पर शिकवे और शिकायत के दफ्तर खुल जाते हैं। हालांकि ऐन उस वक्त जबकि वो बुखार की हालत में मुबतला है अल्लाह तबारक व तआला की बहुत सारी नेमतों को वो इस्तेमाल कर रहा है। अल्लाह ताला की पैदा की हुई हवा से सांस ले रहा है, अल्लाह की पैदा की हुई रोशनी से फ़ायदा उठा रहा है, और कई बेशुमार नेमतें उस वक्त इस्तेमाल कर रहा होता है। आँखों से फ़ायदा उठा रहा है, कान से फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन बस ज़रा सा बुखार रहा اور اس میں جو تھوڑی سی تکلیف ہوئی تب اس کی زبان پر شکوے اور شکایات کے دفتر کھل جاتے ہیں. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ ایسی حالت میں بھی ان کی نگاہ اللہ کی نعمتوں پر ہوتی ہے. حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ بہت بہت بڑے عالم تھے, بڑے صاحب کشف اور بڑے بزرگ, بچپنی سے مادرزاد ولی کہا جاتا تھا ان کو. ان کے متعلق بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ شاید کسی گناہ کا خیال ہی کبھی ان کے دل میں نہ گزرا ہو. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ معارف القرآن, قرآن کی تفسیر جن کی ہے, ان کے یہ استاد ہوتے ہیں حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب, میاں صاحب کے نام سے مشہور. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا, بخار تھا. میں نے پوچھا حضرت طبیعت کیسی ہے, تو کیا فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میری آنکھیں سلامت ہیں, میں ان سے دیکھنے کا کام لے رہا ہوں, میرے کان سلامت ہیں, میں اس سے سن رہا ہوں, میری زبان سلامت ہے, میں اس سے بول رہا ہوں, میرے ہاتھ سلامت ہیں, میں ان سے کام کر رہا ہوں, میرے پاؤں سلامت ہیں, میں ان سے چل پھر رہا ہوں. دیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرتے رہے, آخر میں کیا فرما, بس ذرا سا بخار ہے, دعا کر دو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور فرما. دیکھیے یہ ایک انداز تو یہ ہے, اور ایک انداز ہمارا ہوتا ہے کہ بخار اگر آ گیا تو بس شکوے شکایات کے دفتر ہماری زبان میں کھل جاتے ہیں, ساری نعمتوں کو بھول کر. کوئی بھی ایک مثال ہے بخار کی, کہنے کا حاصل ہے کہ کوئی ذرا سی تکلیف آپ کی تجارت میں اونچ نیچ ہو گئی, بس وہ ذرا سا گھاٹا ہو گیا تو بس او شکوہ شکایات کے دفتر کھل جائیں گے. عین اس وقت اللہ کی جن بے شمار نعمتوں میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں, کسی نعمت کا خیال بھی نہیں آتا آدمی. ہم لوگوں کا یہ حال ہے. تو گویا یہ, حالانکہ دیکھیے وہ جو بخار ہوتا ہے نا, اس بخار میں بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی حکمتیں پوشیدہ ہے. آپ اگر خدا نخواستہ بیمار ہو گئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی بیماری کا حال سن کر سب دوست احباب اعزاء رشتہ دار دوڑے ہوئے آئیں گے آپ کی عیادت کے لیے, خبر گیری کے لیے. فلاں دوست, اس کو پتا چلا کہ بیمار ہو, آ جائے گا, فون آئے گا, سنا آپ کو بیمار ہیں, کیسی ہے طبیعت. گویا اللہ تعالیٰ اس بخار کے ذریعے سے آپ کو بتلا رہے ہیں دنیا میں آپ کے کتنے چاہنے والے ہیں, کتنے دوست ہیں, کتنے آپ کے اعزاء اور اقارب, آپ کو پتہ نہیں تھا. لیکن اس بخار کی برکت سے جب لوگوں کے فون آئے, لوگ آپ کی خبر گیری کے لیے آئے, آپ کے ہم آپ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا, تب آپ کو پتہ چلا. آپ کی اولاد آپ کے آس پاس آ گئی, بیٹا خدمت کر رہا ہے, بیٹی خدمت کر رہی ہے, بھائی خدمت کر رہا ہے, دوسرے جو ہے رشتہ دار لگے ہوئے ہیں. گویا یہ بخار کیا آیا, اس نے بہت ساری محبتوں کے دفتر آپ کے سامنے کھلوا دی. دیکھنے کو تو ایک بیماری تھی, لیکن اللہ نے اس کے ذریعے سے آپ کے سامنے اپنی دوسری نعمتوں کو, ان نعمتوں کا آج تک آپ کو احساس نہیں تھا, ان کی ان محبتوں کا, اس بخار کے صدقے میں یہ ساری چیزیں سامنے آئی. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جن کو ہم استعمال کیے رہتے ہیں, اور اللہ کی ہر نعمت کا شکر کرنا ضروری ہے, واجب ہے. اور قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں باقاعدہ اس کے متعلق سوال ہوگا. قرآن میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, قیامت کے روز اللہ کی نعمتوں کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ کی نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا, کیا حق ادا کیا. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز آدمی کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حساب کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا تو ہر آدمی کے ساتھ تین دفتر ہوں گے، تین رجسٹر، جس کو بھی جب اللہ کے حضور فرشتے لائیں گے حساب کتاب کے لیے تو اس کے ساتھ ساتھ فرشتے تین رجسٹر بھی پیش کریں گے۔ ایک رجسٹر میں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا تذکرہ ہوگا جو اس نے پیدا ہونے سے لے کر مرتے تک استعمال کی تھی، فائدہ اٹھایا تھا۔ آپ اور ہم ذرا سوچیں تو صحیح کہ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے لے کر آج تک اللہ کی کتنی نعمتیں استعمال کی، کتنی اللہ کی ہوا استعمال کی، آکسیجن، آج کل بہت سو کو بیماری ہوتی ہے نا، آکسیجن کم ہوتا ہے تو آکسیجن والا یہ بوتل لے کر کے لیے چل پھرتے رہتے ہیں۔ اب ہم نے پیدا ہونے سے لے کر موت تک اس ہوا میں سے اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے ہوا کی شکل میں کتنا آکسیجن استعمال کیا، کبھی ہم نے اس کا اندازہ لگایا؟ اللہ کی روشنی، یہ سورج کی شکل میں جو اللہ نے ہمیں دی ہے، چاند کی شکل میں دی ہے، ہم کتنی استعمال کرتے ہیں۔ یہ بجلی کا بل بھرنے کا جب وقت آتا ہے نا تو آدمی سوچتا ہے یہ تو بہت زیادہ بل آ گیا، خدا نہ کرے اگر یہ سورج کی روشنی جو ہم استعمال کرتے ہیں اگر اس کا بل بھرنا پڑتا تو کتنے لوگ تھے جو اس کو بھر پاتے۔ کوئی اللہ کی بہت ساری، پانی آدمی استعمال کرتا ہے بہت ساری، جتنی نعمتیں اس نے زندگی میں اللہ کی استعمال کی تھی، فائدہ اٹھایا تھا، سب نعمتوں کو اس رجسٹر میں لکھا وہ پیش ہوگا۔ اس نے جتنی طاعتیں اور عبادتیں کی تھی وہ ایک دوسرے رجسٹر کے اندر لکھی ہوئی ہوگی، اور تیسرے رجسٹر میں اس کے گناہوں کا تذکرہ ہوگا، اس نے جتنے گناہ کیے تھے۔ ہر آدمی کے ساتھ جب آدمی کو اللہ کے حضور میں حساب کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تین رجسٹر بھی اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تو سب جانتے ہیں، لیکن وہاں کا حساب، وہاں کا نظام جو ہے نا، قانون، ایک قانون کے مطابق سب چیزیں چلتی ہیں، اصول کے مطابق، جیسے کورٹ میں کسی کا مقدمہ چلتا ہو نا تو وہاں باقاعدہ قانون کے مطابق ساری کارروائی ہوگی، تو قیامت کے روز بھی ساری کارروائیاں جو ہیں وہ دستور اور اصول کے مطابق ہوں۔ تو آدمی کو جب حساب کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا تو یہ تین رجسٹر بھی ہوں گے۔ اب ان تین میں ایک میں تو اس کے نعمتوں کا تذکرہ ہے اللہ کی، جو اس نے جن سے فائدہ اٹھایا، دوسرے رجسٹر میں اس کی طاعتوں اور عبادتوں کا تذکرہ ہے، اور تیسرے میں اس کے گناہوں کا۔ باری تعالیٰ یہ جو نعمتوں والا رجسٹر ہے، اس رجسٹر میں جو سب سے چھوٹی نعمت جو ہوگی اللہ کی، اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کو فرمائیں گے کہ تو اس کی عبادتوں میں سے اپنی قیمت اور اپنا حق وصول کر لے، اللہ اس نعمت کو حکم دے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی وہ نعمت جو سب سے چھوٹی نعمت جو انسان نے استعمال کی تھی وہ آگے بڑھے گی، اور آگے بڑھ کر کے اس کی ساری عبادتوں کو سمیٹ لے گی اور ایک طرف کھڑی ہو جائے گی۔ باری تعالیٰ پوچھیں گے کیا بات ہے، وہ عرض کرے گی باری تعالیٰ میں نے اس کی زندگی کی ساری عبادتیں لے لی پھر بھی میری قیمت وصول نہیں ہوئی۔ وہ اللہ کی ایک چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا یہ حال۔ حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ سے خود میں نے ان کے خطبات میں یہ واقعہ سنا، اور ہے بھی، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس نے اس بات کی تمنا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے 500 سال کی عمر دے اور میرے لیے ایسی آسانی مہیا کرے کہ میں اللہ کی عبادت میں ہر وقت مشغول رہوں۔ چنانچہ قدرت کی طرف سے اس کے لیے یہ انتظام کیا گیا کہ وہ ایک چھوٹے سے جزیرے میں پہنچا دیا گیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے پینے کے لیے پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ جاری کر دیا، اور انار کا ایک درخت اللہ نے پیدا فرما دیا جس پر صبح اور شام ایک ایک انار اتنا بڑا لگتا تھا کہ جس سے اس کی غذائی ضرورت پوری ہوگی. اس طرح 500 سال اللہ نے اس کی تمنا کے مطابق اس کو عطا فرمائے, جس میں وہ ہر روز یہ انار کھا کر اور پانی پی کر اپنی کھانے پینے کی ضرورت پوری کرتا تھا اور عبادت میں مشغول رہتا تھا. انتقال ہونے کے بعد آتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا حساب کتاب کے لیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میرے فضل سے اس کو جنت میں لے جاؤ, میرے فضل سے. جب یہ جملہ اس نے سنا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ 500 سال تک اللہ کی عبادت کی, پھر بھی جنت میں جاؤں گا اللہ کے فضل سے, اس عبادت کا کیا؟ وہ اس عبادت کا اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال سے خوب بخوبی واقف ہیں. فرشتوں سے کہا ذرا اس کو جہنم کا نظارہ کراؤ. چنانچہ فرشتے اس کو لے کر جہنم کی طرف چلے. اب جوں جوں جہنم قریب آتی جا رہی ہے, اس کی آگ کی تپش کی وجہ سے اس کو پیاس اور اس کی پیاس میں شدت بڑھتی جا رہی ہے. یہاں تک کہ ابھی تو جہنم کافی دور تھی اور یہ پیاس سے بے چین ہے, اس کی زبان پر ہے پانی پانی پانی, کہاں ہے پانی؟ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا پیاس کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گا. اتنے میں دیکھا کہ ایک آدمی پانی کا ایک گلاس لے کر جا رہا ہے. در حقیقت وہ ایک فرشتہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں وہاں گزارا تھا. اس کو دیکھ کر وہ آدمی کہتا ہے ارے بھائی پانی دو گے. وہ کیا کہتا ہے کہ پانی مفت میں نہیں ملے گا, اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے وہ آدمی وہ فرشتہ کہ 500 سال کی عبادت. وہ آدمی پیاس سے اتنا بے چین تھا کہ میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے, لے لے اور یہ گلاس پانی کا ایک مجھے دے دے. لیا, اپنی پیاس بجھائی اور وہ فرشتوں کو باری تعالیٰ نے کہا لاؤ اس کو. لایا گیا, وہ باری تعالیٰ نے اس سے کہا کہ بھائی دیکھ تیری 500 سال کی عبادت کی قیمت ہم نے نہیں طے کی, تو نے خود ہی اس آدمی کے ساتھ جو معاملہ کیا پانی کے ایک گلاس کا, اس میں گویا اس پانی کے ایک گلاس کی قیمت 500 سال کی عبادت دینے پر تو راضی ہو گیا. اب تو ہمیں بتا کہ یہ 500 سال تک ہم نے تیرے لیے پانی کا جو چشمہ جاری کیا تھا, جس میں سے روزانہ تو 24 گھنٹے میں کتنے گلاس پیتا تھا, اور پھر تیرے لیے انار کا ایک درخت پیدا کیا تھا جس میں سے صبح اور شام تو ایک ایک انار لے کر اپنی غذائی ضرورت پورا کرتا تھا, میرے سورج پیدا کیے ہوئے سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتا تھا زمین, یا میری نعمتوں کا حساب لاؤ. وہ آدمی لرز جائے کہ اب تو مر گئے. باری تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے جاؤ اس کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ. اب اس کی کھوپڑی میں بات آ گئی کہ ہاں کوئی بھی آدمی جنت کے اندر جائے گا تو اللہ کے فضل ہی سے جائے گا. بخاری شریف کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تم میں سے کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں داخل کرے گا, اللہ تعالیٰ کے فضل ہی سے جائے گا. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بے شمار نعمتیں ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اولاد کی شکل میں عطا فرمائی. اولاد اللہ تعالیٰ انسان کو جو عطا فرماتا ہے وہ بھی ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے انسان کو دی جاتی ہے, اور یہ بڑی عجیب و غریب نعمت ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں جیسی اولاد عطا فرماتے ہیں. قرآن ہی میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے یہو لمن یشاء اناثم و یہو لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں अकेली लड़कियां देते हैं। बाल लोग ऐसे होते हैं उनके औलाद में लड़कियां ही लड़कियां, लड़के नहीं है। और अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं अकेले लड़के देते हैं, बाद ऐसे हैं कि उनके यहाँ लड़के ही लड़के हैं, लड़की नहीं है। और युजों में जो हूँ झुकना ना वही नासा, और बाल वो हैं जिनको अल्लाह ताला लड़के और लड़कियाँ दोनों अता फरमाते हैं। वह जालो मैं यशाओ अकीमा, और बारी ताला फरमाते हैं बाज वो हैं जिनको अल्लाह बांझ रखते हैं कोई औलाद ही नहीं। चार किस्में हो गई। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि औलाद अल्लाह की एक अजीम नेमत है जो अल्लाह ने इंसान को अता फरमाई, और ये नेमत कितनी अजीम है उसका अंदाजा आपको उन आदमियों से होगा जो इस नेमत से महरूम हैं, जिनकी औलाद नहीं है। जरा उनसे जाकर पूछो कि ये औलाद कैसी अल्लाह की नेमत है। लोग औलाद को हासिल करने के लिए मालूम नहीं क्या क्या तदबीरें इख्तियार करते हैं, कैसे कैसे पापड़ बेलते हैं, फिर भी कामयाबी नहीं होती अगर अल्लाह को मंजूर नहीं है। तो ये औलाद की शक्ल में जो नेमत अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई वो एक अजीम नेमत है। और अल्लाह ताला की हर नेमत के मुतालिक जैसा कि मैंने अभी आपको क़ुरान पाक की आयत के हवाले से बतलाया कि क़यामत के रोज़ पूछा जाएगा कि तुमने अल्लाह की उस नेमत का क्या हक अदा किया, क्या शुक्रिया अदा किया। अल्लाह की हर नेमत की निस्बत से हम पर कुछ जिम्मेदारियाँ आती हैं। अल्लाह ने अगर माल दिया है तो गोया अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि आदमी अल्लाह ताला के दिए हुए उस माल को और अल्लाह की दी गई माल की शक्ल में ये जो नेमत है उसको नेकी के कामों में उन जगहों पर जहाँ पर अल्लाह ताला ने खर्च करने का हुक्म दिया है वहाँ खर्च करें, गुनाहों में इस्तेमाल न करें। इसी तरह तंदुरुस्ती दी है तो तंदुरुस्ती ये अल्लाह की बड़ी अजीम नेमत है। अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला की ये नेमत बंदा अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी के अंदर इस्तेमाल करे। जवानी दी है तो जवानी को वहाँ इस्तेमाल करे। हदीस में आता है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी के पांव अल्लाह के हुजूर से अल्लाह के सामने से हट नहीं पाएंगे यहाँ तक कि पांच चीज़ों के मुतालिक उसको पूछा जाएगा। जिंदगी के मुतालिक कि उसको कहाँ लगाया, जवानी के मुतालिक कि कहाँ इस्तेमाल किया, माल के मुतालिक कि कहाँ से कमाया, और दूसरा सवाल माल के मुतालिक ये होगा कि कहाँ खर्च किया, और जो इल्म तुमको दिया गया था उस पर कितना अमल किया। तो गोया ये जवानी तंदुरुस्ती ये वो नेमतें हैं। हर नेमत के मुतालिक अल्लाह तआला के यहाँ सवाल होगा। तो ये जो औलाद की शक्ल में अल्लाह की तरफ से नेमत दी जाती है हम उसको इस्तेमाल करते हैं, खुश होते हैं। औलाद को गोया ये आदमियों के हक में क्या है, फूल है, फूल। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों नवासों हजरत हसन और हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के मुतालिक फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि ये दोनों मेरे लिए जो है फूल हैं, फूल। जैसे फूल को आदमी क्या करता है, सूंघता है ना, तो छोटे बच्चों को भी आदमी अपने नाक के पास ले जाकर बाकायदा जैसे फूल नाक के पास ले जाकर सूंघा जाता है, छोटे बच्चों के रुखसार को उनके जिस्म को आदमी अपने नाक के साथ मिलाकर बाकायदा सूंघता है। ये इसीलिए उसको फूल के साथ तशबीह दी गई। तो गोया ये बच्चे जो हैं अल्लाह की नेमत, ये तो बचपन में, बड़े होने के बाद फिर इस नेमत की हैसियत और बदल जाती है। तो बहरहाल ये औलाद अल्लाह तआला की एक अजीम नेमत है, और अल्लाह की इस नेमत के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ जिम्मेदारियाँ, कुछ फ़राइज मनसबी, कुछ गोया आप पर अल्लाह ने लाजिम किया है कि इस औलाद की निस्बत से आपको ये काम करने हैं। اللہ کی اس نعمت کا حق اس وقت ادا ہوگا جب تم اولاد کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ان احکام کو بجا لاؤ گے. وہ کیا ہیں؟ وہ کیا ہیں؟ تو ان کے اندر کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو ہر آدمی جانتا ہے اور کرتا ہے. مثلاً تین چیزیں: اپنی اولاد کے کھانے پینے کا انتظام، نمبر ایک، اپنی اولاد کے کپڑے پہننے اوڑھنے کا انتظام، نمبر دو، اور اپنی اولاد کے رہنے سہنے کا انتظام، نمبر تین، روٹی کپڑا اور مکان، اس کو تعبیر کرتے ہیں نفقہ اولاد کا. یہ تین چیزیں وہ ہیں جو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میری اولاد کی یہ ذمہ داری میرے اوپر ہے، مجھے اس کو ادا کرنا ہے. اور آج آدمی، کوئی بھی آدمی ہو، بس اسی میں لگا ہوا ہے، صبح سے شام تک گولو کے بیل کی طرح اسی چکر میں ہے کہ میں کس طرح کماؤں اور کما کر کے ان کی ان ضرورتوں کو پورا کروں، اپنے گھر والوں کو. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اولاد کی یہ ضرورتیں جو ہمارے سامنے ہیں، یقیناً ہم کو ان ضرورتوں کا ذمہ دار قرار دیا گیا، لیکن یہ وہ ضرورتیں ہیں جو ایک جاندار ہونے کی حیثیت، ہماری اولاد جو ہے ایک جان رکھنے والی وہ ایک چیز ہے، جاندار، جس کو حیوان کہتے ہیں. تو یہ ضرورت کوئی انسان ہی کی ایسا نہیں، ہر جاندار جس کو بھی اللہ نے جان دی ہے، چاہے وہ گائے ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو، بکری ہو، یا جنگل کا درندہ ہو، یا ہوا میں اڑنے والا پرندہ ہو، ہر جاندار کے اندر اللہ نے، فرشتوں میں نہیں رکھی، انسانوں میں اور دوسرے جانوروں میں یہ ضرورتیں رکھی ہیں کہ وہ اس کو ضرورت پیش آتی ہے کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی، اور رہنے سہنے کی. یہ تینوں ضرورتیں ایسی ہیں جو ہر جاندار کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور ہم اور آپ اپنی اولاد کی ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا ہماری طرف سے ہماری اولاد کی ان ضرورتوں کا جو انتظام کیا جاتا ہے، کیا یہ ہماری خصوصیت ہے؟ یعنی ہم ہی کرتے ہیں ایسا؟ کیا دنیا کے دوسرے انسان جو مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، کیا غیر مسلم اپنی اولاد کی ان ضرورتوں کا انتظام نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، بلکہ ہم سے زیادہ اور اچھے انداز سے کرتے ہیں. اور کیا یہ انسان ہی کی خصوصیت ہے؟ دنیا کے دوسرے جاندار، جنگل میں رہنے والا درندہ اور ہوا میں اڑنے والا پرندہ، کیا اپنی اولاد کی ان ضرورتوں کا انتظام نہیں کرتا؟ جب کسی درندے کے یہاں بچہ پیدا ہوگا، اور وہ بچہ جب تک کہ بڑا نہ ہو اور خود اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے قابل نہ ہو، وہاں تک اس کی ضرورتوں کو کون پورا کرتا ہے؟ اس کے ماں باپ. ایک پرندے کے یہاں، ایک چڑیا کے یہاں جب بچہ پیدا ہوگا، چوزا، تو وہ چوزا جب تک کہ خود اپنی ضرورت دانہ چگنے اور پانی لینے کے قابل نہیں ہو جاتا، وہاں تک اس کی ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام کون کرتا ہے؟ اس کے ماں باپ کرتے ہیں. تو میں یوں کہتا ہوں کہ ہماری اولاد کی ان ضرورتوں کا ہم انتظام جو کرتے ہیں، تو وہ کوئی ہماری خصوصیت نہیں ہے، ہم ہی کرتے ہوں ایسا نہیں، بلکہ دنیا کے دوسرے انسان جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے وہ بھی کرتے ہیں. بلکہ ایک قدم اور آگے، دنیا کی دوسری مخلوقات جو انسان نہیں ہیں بلکہ ایک جنگل کا درندہ اور ہوا میں اڑنے والا ایک پرندہ، وہ بھی اپنی اولاد کی ان ضرورتوں کو کا انتظام کرتے ہیں. تو ہم نے اور آپ نے اگر اپنی اولاد کی ان ضرورتوں کا انتظام کیا، تو ہم نے کون سی دوڑ ماری، کون سا کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا؟ یہ کام تو وہ ہے جو ایک درندہ بھی کر رہا ہے، ایک پرندہ بھی کر رہا ہے. گویا ہماری سطح، ہمارا لیول اس معاملے میں جنگل کے درندے اور ہوا میں اڑنے والے پرندے سے اونچا نہیں ہوا. ہاں، اب یہ میں یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ یہ ہماری اولاد کی یہ ضرورتیں وہ ہیں، تو ایک جاندار ہونے کی حیثیت ان میں اللہ نے جان ڈالی ہے، اس لیے اس میں یہ تینوں ضرورتیں ہیں. لیکن ہماری یہ اولاد جس طرح جاندار ہے اس طرح انسان بھی، اللہ نے ان کو انسان بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی دوسری تمام مخلوقات کے اوپر فضیلت دی. اشرف المخلوقات، اللہ کے پیدا کی ہوئی مخلوق میں سب سے بہتر انسان، گویا اس کے اندر اللہ نے وہ خوبیاں رکھی جو دوسری مخلوقات میں نہیں ہیں. اب جب ہماری اولاد یہ انسان کا ایک فرد ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے اولاد کو ان خوبیوں سے جو ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے، جس کو گجراتی میں مانوتا نا سدگنوں، کہ مانوتا کی خوبیاں جو ہیں وہ ان میں آنی چاہیے. ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم ان کے اندر وہ خوبیاں پیدا کرنے کے لیے کیا کریں، محنت کریں، اور ہماری یہ اولاد جہاں انسان ہے وہاں وہ مسلمان بھی ہے، ہم مسلمان ہیں وہ بھی مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو اسلام اور ایمان کی وجہ سے بہت ساری، ایمان نام ہی ہے بہت ساری خوبیوں کے مجموعے کا. ایمان میں امانت داری آتی ہے، سچائی آتی ہے، تواضع آتی ہے، انکساری آتی ہے، اخلاص آتا ہے، لوگوں کی ہمدردی آتی ہے. یہ ساری وہ خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے اندر رکھی، ایمان کے اندر یہ ساری خوبیاں ہیں. تو اب ہماری اولاد یہ مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے، تو اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے اولاد کو ان خوبیوں سے آراستہ کرنے کے لیے اور ان کے اندر یہ کمالات پیدا کرنے کے لیے کیا کریں، محنت کریں. جیسے ان کی ان ضرورتوں کا انتظام کرتے ہیں، ان کی ان ضرورتوں کا بھی انتظام کیا جائے. چنانچہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، اور ان جو ایمانی ضرورتیں ان میں سب سے اعلیٰ ایمان کہ ہم اپنی اولاد کی اور اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی کیا کریں، کا انتظام کریں. آج ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں اور جو حالات میرے اور آپ کے سامنے ہیں، ان حالات میں ہمیں یہ خطرہ ہے کہ کہیں ہماری موجودہ یا آنے والی نسلیں ایمان کی دولت سے محروم نہ کر دی جائیں. کوششیں یہی ہو رہی ہیں چاروں طرف سے ہماری نسلوں کو بگاڑنے کے لیے، ان کو ہمارے ہاتھ سے چھین کر ایمان سے نکال کر کفر میں داخل کرنے کے لیے چاروں طرف سے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں. ایسے زمانے میں ہمارا فریضہ ہے، ہمارا گویا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ایمان و اسلام اور ایمان والے اوصاف اور خوبیوں سے آراستہ کرنے کے لیے کیا کریں، محنت کریں. اسی کا نام ہے تعلیم اور تربیت. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، باری تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے لوگوں، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیسی آگ؟ وقودہا الناس والحجارۃ، ایسی آگ کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. دنیا کی آگ کا ایندھن جو ہے نا وہ تو وہ کوئلے ہوتے ہیں اور لکڑیاں ہوتی ہیں، لیکن جہنم کی آگ کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں. اور علیہا ملائکۃ غلاظ، وہاں اللہ تعالیٰ نے نگرانی کے لیے ایسے سخت مزاج فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے کسی حکم کا کو توڑتے نہیں، جو اللہ حکم دیتے ہیں وہی. یعنی کوئی آدمی یوں سوچے کہ میں جہنم سے بھاگ کر اپنے آپ کو بچا لوں گا، یہ اس کا سوچنا فضول ہے. کوئی بھی اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا کے بھگا نکال سکتا نہیں ہے، وہاں اللہ کی طرف سے ایسا انتظام ہے. تو گویا اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا ہمیں حکم دیا گیا. وہ کیسے بچائیں گے؟ اس آیت کی تفسیر میں حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے جو باتیں نقل کی گئیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو شریعت کی ہماری شریعت جو ہے شریعت اسلامیہ اس کا خلاصہ دو ہی چیزیں ہیں. کچھ کام تو وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا, اچھے کام, نماز, روزہ اور اچھی خوبیاں جو ہے سچ بولنا اور اسی طریقے سے اور دوسرے نیکی کے کام, اور کچھ کام وہ ہیں جن سے بچنے کا ہمیں حکم دیا جن کو نواہی کہتے ہیں. کرنے کا حکم دیا عوامر اور بچنے کا حکم دیا نواہی, یہ پوری شریعت کا خلاصہ. گویا شریعت دو چیزوں کا نام ہے, کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام بچنے کے. کرنے کے کاموں سے ہم واقفیت حاصل کریں, کون سے وہ کام ہیں جو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کرنا ہے. ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, زکوٰۃ دینا ہے, حج کرنا ہے, سچ بولنا ہے, اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے اور ایمانداری سے تجارت کرنی ہے. یہ جتنے بھی خوبی ہے اوصاف وہ سب کا اللہ نے حکم دیا. اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے آپ کو زنا سے بچانا ہے, چوری سے بچانا ہے, دھوکے بازی سے بچانا ہے, شراب پینے سے بچانا ہے, جھوٹ بولنے سے بچانا ہے, خیانت سے بچانا ہے, کسی کا مال ناحق کھانے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو کچھ کام وہ ہیں جو بچنے کے, تو جو کرنے کے کام ہیں ان سے واقف ہونا اور ان کے کرنے کا اپنے آپ کو عادی بنانا, یعنی اتنی پریکٹس کہ کرتے کرتے اس ان کاموں کا کرنا ہمارے لیے کیا ہو جاوے, آسان ہو جائے. اسی کو تربیت کہتے ہیں. آپ اپنے بچے کو نماز بتلائیں کہ بھائی نماز یہ ہے, نماز میں یہ کرنا ہے, اس طرح نماز پڑھنی ہے, یہ تو تعلیم ہوئی. اور پھر جب بھی آپ مسجد میں نماز کے لیے جاویں تو اپنے ساتھ اپنے بچے کو لے جاویں, چلو بیٹا, شریعت کہتی ہے بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کا حکم کرو. مرو سبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 وضربوہم علیہا اذا بلغوا 10. تو بچے جب 7 سال کے ہوں تو ان کو نماز کا حکم دو, اور 10 سال کے ہوں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی بھی کرو. حضور فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, گویا ہم بچہ جب 7 سال کا ہو جائے گا تو ہم اپنے ساتھ خود تو نماز پڑھ ہی رہے ہیں لیکن 7 سال کا ہونے کے بعد ساتھ میں اس کو بھی لے جائیں گے. چلو بیٹا, کب تک لے جائیں گے؟ روزانہ 5 نماز میں. اس مسلسل ایک دن کی بات نہیں ہے, ایک مہینے کی بات نہیں ہے, 2 مہینے کی بات نہیں ہے, اتنی مدت تک اس کو اپنے ساتھ ہر نماز میں لے جاویں کہ ہم وہ نماز کا عادی بن جاوے, یعنی ہمارا دل گواہی دے کہ اب اس کو نماز کی اتنی عادت پڑ گئی کہ میں کہوں یا نہ کہوں وہ نماز ضرور پڑھے گا. یہ ہے تربیت. ایک تو ہے تعلیم اور ایک ہے ٹریننگ, تربیت. دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. ہمیں اولاد کی تعلیم کا بھی حکم دیا گیا اور ان کی تربیت کا بھی حکم دیا گیا, لیکن ہم خود ہی شریعت کے احکام سے واقف نہ ہوں, خود ہی شریعت کے احکام پر عمل نہ کرتے ہوں تو پھر اپنے اولاد کو کیسے واقف کریں گے, اپنے اولاد کے پاس کیسے اس پر عمل کروائیں گے. اس لیے اس ماحول کو اپنے معاشرے میں, اپنی سوسائٹی میں عام کرنے کے لیے ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ ان چیزوں کا ایک عام ماحول بنایا جائے. یہ تربیت جو ہوتی نا اولاد کی, تربیت ماحول کرتا ہے. آپ کا جیسا ماحول ہوگا, آپ کا معاشرہ, آپ کے سماج میں جن چیزوں کا رواج ہوگا, بچے آسانی سے اسی کو دیکھ کر کرتے ہیں. بچے بڑوں کی نقل اتارتے ہیں, بڑوں کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے تو وہ نماز پڑھیں گے, بڑوں کو اگر ٹی وی دیکھتا ہوا, گناہ کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ گناہ کریں گے. تو بچوں کی تربیت تو اصل بڑوں کے عمل سے ہوتی ہے. بڑے اپنے عمل کا نمونہ جیسا پیش کریں گے ویسے بچے بنیں گے. اگر ہم اگر اپنے اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہمارا ماحول جو ہے وہ پورا اسلامی ہو, ایسا چاروں طرف ایسا ماحول, نماز کا ماحول ہے. کوئی پورے سماج میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو نماز کو چھوڑتا ہو, سب نماز پڑھتے ہیں, سب روزے رکھتے ہیں, सब सच बोलते हैं, सब ईमानदारी से तिजारत करते हैं, सब किसी को धोखा नहीं देते। अगर यही माहौल है तो बच्चों में भी ये चीज़ खुद ब खुद आएगी। और खुदा ना खास्ता माहौल दूसरा है तो फिर हम ज़बानी चाहे उनको कितनी नसीहत करते रहें उससे वो सुधरने वाले नहीं। कुरान ने इसी का हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीन आमनू कू अन्फुसकुम वा अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने घर के लोगों को जहन्नम की आग से बचाओ। उसका तरीका यही है कि हम खुद भी शरीयत के जो चीज़ें करनी ज़रूरी हैं उनसे वाकिफियत हासिल करें, खुद उन पर अमल करें, अपने औलाद को उनसे वाकिफ कराएं और उनको उस पर अमल की आदत डालें। जो बचने की चीज़ें हैं खुद हमें उसको जो है वाकिफ हों और अपने आप को बचाएं और अपने बच्चों को भी वाकिफ करें और उनको भी बचाने का एहतमाम करें। यही तालीम व तरबियत का एक निज़ाम है जो शरीयत ने कायम किया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटा बच्चा हो ना उसको भी बचपन ही से इन चीज़ों की तरफ। हमारा हाल क्या है, छोटा बच्चा कोई काम करता है उसको रोकेंगे नहीं बल्कि कोई दूसरा रोकेगा तो यूँ कहेंगे अभी तो ये छोटा है। अरे भाई छोटा है, मानना नहीं है, पिटाई नहीं करनी है, लेकिन उस काम से तो उसको रोकना। हदीस में आता है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा के बड़े बेटे, बड़े लाडले थे हुजूर के, इतने लाडले। हजरत अबू हुरैरा फरमाते एक मरतबा मैं बाजार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घर आया, कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा के घर पर तशरीफ ले गए और जाकर आवाज़ दी, कहाँ है वो बच्चा? आपकी आवाज़ सुनकर हजरत हसन छोटे थे दौड़े हुए आए और यूँ हाथ फैला कर, हुजूर ने भी अपने हाथ फैला दिए, आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से चिमट गए और हुजूर ने उनको अपने सीने से चिमटा लिया। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू इससे मोहब्बत कर और जो इसके साथ मोहब्बत करे उसके साथ तू मोहब्बत कर। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि जिस दिन से हुजूर का ये इरशाद मैंने सुना उस दिन से बराबर मैं हजरत हसन से मोहब्बत करता हूँ। इतने लाडले। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा दे रहे थे, खुतबे के दौरान कमरे में से ये निकले, अभी चलना सीखा था। बच्चा जब चलना सीखा हुआ होता है तो वो जब चलता है तो उसके गिर पड़ने का भी अंदेशा रहता है। वो घर निकले हुजूर के पास आने के लिए, हुजूर खुतबा दे रहे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आपको ये डर लगा कहीं गिर ना जाए, तो आप बाकायदा मिंबर से उतरे और उतर करके उनको लेकर अपने पास आए। इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत के बावजूद इसी बुखारी शरीफ के अंदर वाकया मौजूद है कि वो वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ सत्ते की खजूरें भी रहती थी लोगों को देने के लिए, गरीबों को देने के लिए। तो सदके की खजूरों में से खजूर का एक पीस, एक दाना लेकर हजरत हसन ने अपने मुंह में डाल दिया। जिस वक्त वो लाके लेके डाला उस वक्त तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो उस तरफ थी नहीं, आपने देखा ना, आप दूसरी तरफ देख रहे होंगे उस वक्त। अब वो मुंह में रखने के बाद आपको मालूम है छोटा बच्चा जब कोई मीठी चीज खाता है ना उसके मुंह में से फिर राल टपकती है, राल बड़े में से छोटे बच्चों की निकलती है। तो अब उनके मुंह में से जब राल निकली तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि इन्होंने खजूर का दाना लिया है। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बाकायदा अपनी उंगली उनके मुंह में डाल के वो दाना निकाला और फरमाया, तुम्हें मालूम नहीं कि हम सदका नहीं खाते, यानी हमारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना सदका खाता नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं? हालांकि उस वक्त हजरत हसन की उम्र तो कितनी थी, 3-4 साल की, 3-4 साल का बच्चा नहीं जानता सदका क्या है, हदिया क्या है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सोच करके कि छोटा बच्चा है नहीं, आपने वो निकाला, मारा नहीं, निकाल दिया और ये तंबीह की, उनको टोका कि तुम्हें मालूम नहीं कि हम सदका नहीं खाते। अब देखो टोकने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, आप ज़रा गौर कीजिए कि जिस उम्र में थे हजरत हसन, उस उम्र का बच्चा सदका क्या है, हदिया क्या है, उसकी हकीकत समझता नहीं, फिर भी हुजूर ने ये जुमला क्यों फरमाया? ये इसलिए फरमाया कि ऐसी उम्र का बच्चा अगरचे उस जुमले का मतलब नहीं समझता, लेकिन वो जुमला उसको याद रह जाता। वो जुमला उसको, आपने अपने आपको भी आपके बड़ों ने बचपन में कोई जुमला कहा होगा, तो जब कहा गया था वो जुमला, उस वक्त तो उस जुमले का मतलब आप नहीं समझते थे, लेकिन जब कहा वो आपके दिमाग में बैठ गया पत्थर की लकीर की तरह। अब बड़े होने के बाद वो जुमला आपको याद आता है, अब्बा ने यूं कहा था। वह ये तालीम आपके दिलो दिमाग में जम गई, मारा नहीं कुछ नहीं, खाली ये जुमला का मालूम हुआ कि औलाद की तरबियत की तरफ खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। हजरत उमर इब्न अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, जो उम्मुल मोमिनी हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साहबजादे थे, और उम्मे सलमा के पहले शोहर हजरत अबू सलमा के बेटे, उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद हजरत उम्मे सलमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आईं, तो ये जो बच्चे थे अगले शोहर के, वो भी साथ में। कोई औरत बेवा कभी किसी के निकाह में आती है तो बेवा के साथ कभी उसके बच्चे भी होते हैं, साथ में आते हैं। तो ये हजरत उमर इब्न अबू सलमा, उनकी बहन ज़ैनब बिनत अबू सलमा, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत है। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, हजरत उमर फरमाते हैं, हजरत उमर इब्न अबू सलमा, एक मरतबा मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खा रहा था, वो तो बच्चे थे, खाना खा रहे थे, तो बच्चों की जैसे आदत होती है प्लेट में चारों तरफ हाथ मारने लगे प्लेट में। उनका ये तर्ज देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तंबीह की, या वलद इज़ा अकलता फसम्मिल्लाह वकुल बियमीनिका वकुल मिम्मा यदी, बुखारी शरीफ की रिवायत। ए छोकरे, जब खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाओ, दाहिने हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ। ये तंबीह की किसने? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये छोटे से थे। ये खुद ही इस रिवायत को, इस वाक़े को नकल करते हैं, और ये नकल करने के बाद वो क्या कहते हैं, हजरत उमर इब्न अबू सलमा फमा ज़ालत तिल्का तैमती बादो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से इस तंबीह को सुनने के बाद मेरे खाने का अंदाज यही हो गया, वह बचपन से यही सीखा। तो बचपन से हम आदाब सिखलाएंगे, अच्छी आदतों की तरफ तवज्जो दिलाएंगे, तो बच्चों की तरबियत होगी, और यही असल मकसद है। हमारी औलाद बिलियनर हो ट्रिलियनर हो, उससे हमारा कोई बेड़ा पार होने वाला नहीं है। हमारा बेड़ा पार तो उस वक्त होगा जब वो क्या होगी, नेक होगी। नेक होगी तो उनके नेक होने की वजह से अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमाएंगे। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने वाक़िया लिखा है, एक आदमी का इंतकाल हुआ, इंतकाल के वक्त तो उसकी बीवी हमल से थी, उसकी कोई और औलाद थी नहीं, पहला ही हमल था। इंतकाल, वो गुनहगार आदमी था तो उसको गुनाहों की वजह से कब्र में अजाब होने लगा। अब उसके बाद उसका वो बच्चा जो बीवी के पेट में था पैदा हुआ, वो कुछ बड़ा हुआ और बड़ा होकर मकतब में जाने के लायक हुआ। तो जब मकतब में भेजा गया और मकतब में उसके उस्ताद ने उसको पढ़ाया पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो उस बच्चे ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह तबरक तआला ने उसके बाप पर से उसका अजाब हटा दिया। फरमाया जिसका बच्चा जमीन के ऊपर बैठकर मुझे रहमान और रहीम कहता हो, मैं उसको अजाब दूं, ये नहीं हो सकता। आप अंदाजा लगाइए, आप और हम अपने औलाद को दीन सिखाएंगे, अच्छे अखलाक सिखाएंगे, यही औलाद दुनिया में भी हमारी खिदमत करेगी, दुनिया में भी हमारी इताअत और फरमाबरदारी करेगी, और हमारे मरने के बाद यही हमारे लिए दुआ भी करेगी और आखिरत में भी फ़ायदा पहुँचाएगी। और अगर हमने इनकी तरबियत की तरफ तवज्जो नहीं की, खाली पैसा ही पैसा देने की कोशिश की, भाई देखो पैसा जो है ना وہ تو ایک ذریعہ ہے. ایک آدمی اچھی خوبیوں والا سخی ہے، نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے، اگر اس کو پیسہ مل جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ نیک کاموں میں یہ پیسہ اس کے لیے ترقی کا ذریعہ بنے گا. ایک آدمی جو ہے گنہگار قسم کا، بدکار، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، چوری کرتا ہے، اس کے ہاتھ اب اس کے ہاتھ میں اگر پیسہ آ گیا تو کیا کرے گا؟ شراب پیے گا، جوا کھیلے گا. تو پیسہ تو ایک آلہ ہے، آدمی جیسا ہوگا ویسا اس کو استعمال کرے گا. ہم نے اولاد کے لیے پیسوں کا تو انتظام کیا، بہت بڑی دولت کا، بڑی تجارت ان کے لیے لگا دی، لیکن یہ دولت کیسے خرچ کرنی، وہ تربیت ہم نے اس کو دی نہیں. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہی اولاد اس دولت کو اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ کرے گی، اور پھر یہی اولاد ہمارے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے. اس لیے ضرورت ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے کہ ہم اپنے اولاد کو اچھے اوصاف سے، اچھے اوصاف اور کمالات وہ چیزیں ہیں جو آدمی کے اندر ہیں، اور یہ دولت اور یہ بینک بیلنس میں جو کچھ ہو کیا ہے باہر ہے، وہ کوئی ہاتھ میں نہیں رہتا. آدمی جب مرتا ہے تو سب چھوڑ کے جاتا ہے، اپنے ساتھ وہی لے کر کے جائے گا جو اندر کی مایا ہے. اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سکھائیں. میں نے قرآن کریم کی آیت جو سب سے پہلے پڑھی تھی وہ بھی ذرا اس کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. باری تعالیٰ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، ایک واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے سینکڑوں سال پہلے اس دنیا کے اندر پیش آیا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا. کیا ہے واقعہ؟ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، کیا تم وہاں موجود تھے؟ ذرا پہلے جان لیجیے حضرت یعقوب کون ہے. حضرت یعقوب جو ہے نا، یہ بنو اسرائیل کہلاتے ہیں، بنو اسرائیل ان کے ابا، حضرت یعقوب ہی کا لقب اسرائیل ہے. ان کے 12 بیٹے تھے اور یہ 12 خاندان جو پیدا ہوئے وہ بنو اسرائیل کہلائے، وہ اللہ کے نبی ہیں. اور حضرت یعقوب کے ابا، ان کا نام تھا اسحاق، وہ بھی کیا تھے؟ اللہ کے نبی. ان کے چچا، ان کا نام تھا حضرت اسماعیل، وہ بھی اللہ کے نبی. ان کے دادا، ان کا نام تھا حضرت ابراہیم، وہ بھی اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل. اور ان حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں میں ایک کا نام تھا یوسف، وہ بھی اللہ کے نبی. چار پیڑھیوں تک نبوت چلی آ رہی ہے. ابراہیم اللہ کے نبی، ان کے بیٹے، اسحاق اللہ کے نبی، ان کے بیٹے، یعقوب اللہ کے نبی، اور ان کے بیٹے یوسف اللہ کے نبی. یہی حضرت یعقوب جو تیسری پیڑھی میں ہیں، جب ان کی موت کا وقت آیا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ جب تم کو، کیا تم موجود تھے جب حضرت یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ کیا ہوا تھا؟ اذ قال لبنیہ، اپنی موت کے وقت حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا. آدمی عام طور پر جب موت کا وقت آتا ہے، کسی آدمی کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اب میں زیادہ زندہ بسنے والا، کوئی بیماری ایسی آئی ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ وہ زیادہ دن گزارے گا نہیں، تو آدمی کی خواہش ہوتی ہے بھائی میری ساری اولاد کو بلاؤ تاکہ میں ذرا کچھ نصیحت کر لوں آخر میں. حضرت یعقوب نے اپنے 12 بیٹوں کو جمع کیا. ان 12 بیٹوں میں ایک نبی ہیں، کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام. اور جمع کر کے کیا پوچھا؟ ما تعبدون من بعدی، سوال سمجھنے کا ہے. حضرت یعقوب اپنے بیٹوں سے پوچھتے ہیں، میرے بیٹو، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ظاہر ہے اب دیکھو، حضرت یعقوب تو نبی ہے نا، نبی کیا کرتا ہے؟ نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دینا، یہ اس کا کام ہوتا ہے. تو حضرت یعقوب جو اللہ کے نبی ہیں، زندگی بھر جنہوں نے ساری دنیا کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اپنے گھر میں جو بچے تھے وہ تو یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے. اور ان کے ابا کون تھے؟ حضرت اسحاق، وہ بھی اللہ کے نبی. دادا حضرت ابراہیم، وہ بھی اللہ. گویا نبوت کا گھرانہ چار پیڑھیوں سے جو کاروبار چلا آ رہا ہے، کون سا کاروبار؟ دنیا کا نہیں، بلکہ آخرت کا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت. تو اب ظاہر ہے جو بچے پیدا ہوئے اس ماحول میں پلے اور بڑھے، ان بچوں کے متعلق کیا یہ کوئی خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں؟ سوال ہی نہیں. میں کہا کرتا ہوں جیسے بطخ کا بچہ ہوتا ہے، تو بطخ کا بچہ کیا ہو پیدا ہوتے ہی تیرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو تیرنا سکھانا پڑتا نہیں. میمن کا بچہ ہوتا ہے پیدائشی تاجر، اس کو تجارت سکھانی نہیں پڑتی، سمجھا ہے کہ نہیں؟ تو گویا یہ نبی کی اولاد تھی، چار پیڑیوں سے نبوت چلی آ رہی تھی، اس میں یہ پیدا ہوئے، وہ تو اللہ کی عبادت ہی کی ماحول میں پیدا ہوئے. پھر بھی باپ کو فکر ہے. کیا فکر ہے؟ موت کے وقت جمع کر کے ایک سوال کرتے ہیں کہ میرے دنیا کے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، ذرا مجھے اطمینان دلاؤ. قال لبنی ما تعبدون من بعدی، قرآن میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کہا انہوں نے جواب میں، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد. اے ابا جان، آپ بے فکر رہیے، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ہم اس کی عبادت کریں گے جس کی آپ نے عبادت کی، آپ کا معبود جو رہا، اور جو آپ کے باپ دادا کی نے جن کی عبادت کی، یعنی ایک اللہ، اس کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے حکم کو پورے طور پر بجا لائیں گے. گویا حضرت یعقوب کو موت کے وقت اگر فکر ہے اپنی اولاد کے متعلق، تو یہ نہیں کہ میرے بعد وہ کیا کھائیں گے، ان کی تجارت کیا ہوگی، ان کے بنگلے کیسے ہوں گے، ان کی گاڑیاں کیسی ہوں گی، ان کا کاروبار کیسا، کچھ نہیں. فکر ہے تو یہ ہے کہ میرے بعد اللہ کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہوگا، یہ سوال کیوں. اب یہ واقعہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، کیوں ذکر کیا؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش سے سینکڑوں سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا. یہ اسی لیے ذکر کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو اس واقعے کے ذریعے سے یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان جب دنیا سے جا رہا ہو تو اس کو اپنی اولاد کے متعلق یہ فکر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کیا کھائے گی، کیا پیے گی، کہاں رہے گی، کیا کرے گی، بلکہ یہ فکر ہونا چاہیے کہ وہ کس کی عبادت کرے گی، اس کے ایمان کی فکر ہونی. اور آج وہ نبی ہو کر اپنے اور نبوت کے گھرانے میں پیدائش ہوئے بچوں کے متعلق ایمان کی فکر کرتے تھے، آج ہمیں اپنی اولاد کے ایمان کی فکر تو کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان میں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت، ان کو سچا پکا مسلمان بنانا، اپنا ماحول اسلامی ماحول ہو، ہماری اولاد اللہ کی فرما بردار ہو، ایسا محنت کرنا یہ ہم میں سے ہر ایک کا فریضہ ہے. اور اسی کا ہمیں حکم دیا گیا قرآن میں سورہ فرقان میں، اللہ تعالیٰ نے وعباد الرحمن کہ رحمان کے وہ بندے جو اللہ کے لاڈلے ہیں، ان کی کچھ خوبیاں بیان کی، ان خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے، والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ رحمان کے وہ بندے دعاؤں میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. آنکھوں کی ٹھنڈک کیا؟ بخاری شریف میں حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان اپنی اولاد کو جب اللہ کا کی فرما برداری کرتا ہوا دیکھتا ہے نا، تو اس کا جی کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، اس کا جی ٹھنڈا ہوتا ہے کہ میری اولاد کیا ہے، نیکی کے راستے پر چلتی ہے. گویا اپنی اولاد کی نیکی سے اس کا جی خوش ہوتا ہے. اسی کی دعا مانگی گئی کہ ہمیں ہماری اور بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ ہمیں تو نیک لوگوں کا سردار بنا، وڈیل بنا. وڈیل تو ہمیں گھر میں، آدمی اپنے اولاد کا وڈیل تو ہے نا، تو اولاد نیک ہوگی تو نیک لوگوں کا وڈیل بنے گا نا، نیک نہیں ہے تو کیسے بنے گا. ایک باپ نے اپنے بیٹوں سے ناراض ہو کر ایک مرتبہ یوں کہا، اے گدھو बेटे क्या कहते हैं, आप हमारे अब्बा हैं, यानी अगर हम गधे हैं तो आप गधों के अब्बा, जाहिर सीधी बात है। हम अगर चाहते हैं कि हम नेक लोगों के वडील बने, बड़े बने, सरदार बने, तो अपने औलाद को नेक बनाने की हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अल्लाह तबरक ताला हम सबको इसकी तौफीक और सआदत अता फरमाए, और आप यहाँ रह कर के खाली दुनिया के पीछे न पड़े रहें। दुनिया की ज़िंदगी चंद रोज़ा है, खुद भी अल्लाह के अहकाम को बजा लाएँ, खुद भी अपनी आखिरत की तैयारी करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दुनिया के लिए उतनी मेहनत करो जितना दुनिया में रहना है, और आखिरत के लिए उतनी मेहनत करो जितना आखिरत में रहना है। आखिरत में हमेशा रहना है, और दुनिया के अंदर चंद रोज़ के लिए रहना है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लीजिए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں تو نے جو ذمہ داریاں ہم پر ڈالی ہیں ان کو پوری امانت و دیانت کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔